جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکالا جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج ایک ایسی پیاری حدیث ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر میں صرف یہی حدیث بیان کروں اور اسی کے اندر جو نبی پاک نے، وہ کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا نے پورا گلدستہ عطا فرما دیا، ایک ہی حدیث میں اتنے سارے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ بنچ آف فلاور ہے، پورا ہی مدنی گلدستہ ہے۔ تو اسی کے تحت ہی بیان کرتے جائیں تو بیان پورا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کتنے جامع کلام عطا فرمایا کہ آپ کچھ الفاظ کے اندر ہی بہت ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، ساری مخلوق کی، صرف انسانوں کی نہیں، آل کریشن۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں، جنت سنتی ہے، جہنم، نار، آگ، یعنی جہنم سنتی ہے، اور وہ فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ حضرت غور سے سنیے گا، نبی یہ بات فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل میں تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو میرے اندر رہائش عطا فرما، نبی یہ بات فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ عز و جل مجھ سے اس کو پناہ دے رہے۔ دوزخ ہی اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو پناہ دے دے۔ چلے ہم حدیث کو پہلے تو یہی اس کے درمیان وقفہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما، اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ دو دعائیں اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ بندہ جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے میرے اندر رہائش دے دے، اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ عرض کرتی ہے مولا اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو میری قبر پر جو موجود میرے پاس جو فرشتہ ہے وہ مجھ سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، پس اسے جواب مرحبت فرمایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجیں گے، اور آج اس کے جسم کو نہ چھوئے۔ اب بتائیے یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس میں کتنی باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دی کہ دعا کیسے مانگنی ہے، التجا کیسے کرنی ہے، اور درود پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آج دنیا میں ہمارے یہاں ایک عجیب سا کلچر بھی بنا ہوا ہے، کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہو تو بندہ اس کے دفتر میں جاتا ہے، باہر جا کر اندر پیغام بھجواتا ہے کہ ذرا اندر میرا نام بتا دیں، میں آیا ہوں، پرچی لکھ کر بھیجتے ہیں، آپ کو پرچی دے دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں، نام پتا چل جائے، میرا نام ان کے پاس پہنچ جائے۔ دنیا میں بڑے لوگوں تک نام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود بھیجے ادھر فرشتہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کرے کہ حضور آپ کے امتی نے سلام دے دیا ہے. آپ کے رہتا کراچی کے علاقے کورنگی میں ہے, کرتا وہاں پر کوئی کاروبار ہے, مگر حضور آپ کو یاد بڑا کرتا ہے, اس نے آج آپ کو درود بھیجا ہے. ایک بار میں درود پڑھوں ایک بار نام پہنچ جائے, سو بار درود پڑھوں سو بار میرا نام پہنچ جائے.
کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں.
دن میں کتنی بار دربار رسالت میں نام پہنچتا ہوگا, اور سچ بتاؤ جس کا بار بار نام پہنچتا ہو, آپ کے دروازے پر بھی کوئی فقیر روز آئے بار بار آئے, ہم کیا کہتے ہیں روز آتا ہے اس کا کام کر دو, یہ پرانا فقیر ہے, یہ ہمارے دروازے پر روز آنے والا ہے. تو اب جو روز درود پڑھتا ہوگا اور کئی کئی بار پڑھتا ہوگا اور اس کا نام روز دربار رسالت میں لیا جاتا ہوگا, کبھی تو یہ بات فرمائیں گے نا کہ یہ امتی روز یاد کرتا ہے چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں. تو اے میرے تاجر اسلامی بھائی, مجھے اندازہ ہے کہ بزنس میں بعض اوقات بڑے کرائسز آتے ہیں, کبھی کبھی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں, مارکیٹ بہت ڈاؤن ہوتی ہے, چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں, لیکن سچ بتاؤں اگر آپ اپنی لائف میں سٹک ہو گئے ہیں, اپنی لائف میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے, چاہے بیماری ہے, چاہے کاروباری تنگی ہے, چاہے قرضہ آ گیا ہے, چاہے آپ کی فیملی میں پرابلم ہے, چاہے آپ اپنے اوپر ایک برڈن فیل کر رہے ہیں, ایک ٹینشن ہے, ایک فرسٹریشن ہے, میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں, یقین کریں اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ کا بوجھ ہلکا ہونے لگ گیا ہے, آپ کی بیماری دور ہونے لگ گئی ہے, آپ کے قرضے کے معاملات میں آسانی ہونے لگ گئی ہے. اور یہ میں نہیں بتا رہا وظیفہ, جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, جس نبی کا امتی میں بھی ہوں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی پریشانی میں ہو, کسی مصیبت میں ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے, کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس ٹائم بہت ہے فضول کاموں کے لیے, ہم گھنٹوں موبائل کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں گے, بعد میں رات کو گھر پہنچ کر ہاتھ میں ریموٹ ہوگا اور سامنے ٹی وی ہوتا ہے. کئی لوگ تو صرف ریموٹ گھماتے گھماتے گھنٹوں گزار دیتے, یہی تیاری کر پاتے دیکھنا کیا ہے, اور جناب وہ دیکھنے دیکھنے بھی غلط چیزیں بھی آنکھوں سے گزر گئی, گناہ بھی مل گیا, پتا بھی کچھ نہ چلا, وقت بھی ضائع ہو گیا. حالانکہ اس وقت کو اگر قیمتی بنا لیتے, کچھ اللہ کا نام لے لیتے, کچھ درود پاک پڑھ لیتے, کچھ تسبیح پڑھ لیتے, تو کتنی نعمتیں کتنی برکتیں ملتی. دیکھیے آپ تو ویسے کاروباری لوگ ہیں, کہتے ہیں نا کاروباری آدمی جدھر نفع ہوتا ہے, جدھر پروفٹ ہوتا ہے, جدھر فائدہ ہوتا ہے ادھر جاتا ہے. تو اچھے کاروباری بنو نا, اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو یہاں یہ کہہ دے کہ جناب جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اسے 1,000 روپے ملیں گے, بتاؤ کتنے درود پاک پڑھیں گے. ہمارے شاید جتنی جاب کرنے والے ہماری جاب چھوڑ کے چلے جائیں گے, صاحب آپ تو مہینے کے 25,000 دیتے ہو, ادھر تو ایک درود پر 1,000 مل رہا ہے, میں تو لاکھوں روپے روز کما لوں. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا جواب دینا, ایک درود پر 1,000 زیادہ قیمتی ہے یا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گنا معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. دنیا کی دولت تو کوئی اللہ کی رحمت کے آگے کمپیرزن ہی نہیں ہے نا, تو کیوں درود پاک نہیں پڑھتے, کیوں اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے. آج یہ نیت کیجیے, آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, گاہک نہیں ہے, درود پاک پڑھیں, اللہ کا ذکر کرنے وقت کو بچائیں نا, اس وقت کو یوز کریں, تو انشاءاللہ آپ دکان پر بیٹھے بیٹھے کی رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے, نامہ اعمال میں نیکیاں آ رہی ہوں گی, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کرے کہ میں بھی ذکر و درود کرنے والا بن رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ سعادت ملے. آج کے اس مبارک اجتماع سے پہلا مدنی پھول تو یہ لے جائیں کہ وہ کہتے ہیں نا, آپ کو جیسے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں گے آپ کے پاس دعوت دینے, اور وہ دعوت بھی ہوگی کہ جناب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئیے گا, ہمارا اجتماع ہو رہا ہے. سچی بات بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں نہیں آئے, بلکہ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. وقت قیمتی ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر رہا ہے. واقعی وقت قیمتی بنانا ہے نا تو درود پاک پڑھ کے بناؤ, آپ ذکر و اذکار کر کے تلاوت قرآن پڑھ کے آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, کیونکہ یہی وقت کام آنا ہے مرنے کے بعد. اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے, اور ذکر و درود تلاوت قرآن نے اپنی زبان کو سخت کی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس مبارک ہستی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے, جن کا ذکر خیر کرنا ہے اور جن کے بارے میں آج ہم نے کچھ باتیں جاننی ہیں, ایک ایسی امیزنگ پرسنالٹی ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ نے مال سے بھی نوازا, بزنس بھی بہت اچھا تھا اور مقام بھی بہت بڑا تھا. اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان میں بھی بڑے معزز تھے, اپنے شہر میں بھی شرفا کے اندر اور لیڈر آف دا سٹیز میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب کسی جگہ کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کی بات مانتے تھے. ایک روح تھا, ایک وقار تھا, ایک عزت تھی. مگر اس ہستی نے زندگی ایسے گزاری, اس کاروباری پرسنالٹی نے لائف ایسی گزاری کہ آج فقط وہ کاروباری لوگوں کے لیڈر نہیں ہیں, بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج وہ نبی پاک کی ساری امت کے لیڈر بن رہے ہیں, وہ سرکار کے سارے غلاموں کے لیڈر بن رہے ہیں. ارے میرے آقا کی امت کے نہیں بلکہ نبی پاک سے پہلے بھی جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان تمام نبیوں کی امتوں میں اگر کسی کو سب سے بڑا مرتبہ ملا تو یہ اسی ہستی کو ملا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. کیا لائف سٹائل تھا, کیا زندگی تھی, کیا زندگی کے ان کے اتوار تھے. کاروبار بھی تھا, مال بھی تھا, فیملی بھی تھی, عزت بھی تھی, مگر زندگی گزاری تو کیسی گزاری کہ آج بھی سنتے ہیں سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری اور نبی پاک کی جو دل سے دعائیں لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں پیارے آقا سے تو ہر امتی محبت کرتا ہے, مگر صدیق اکبر کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے بے انتہا محبت فرماتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اتنی ساری باتیں ہیں, صدیق اکبر کی زندگی پر بیان کرنا ہو تو یہ ایک رات نہ کافی ہے, یہ ایک اجتماع کافی نہیں ہے. ہماری زندگیاں گزر جائیں, ہم اس ہستی کے بارے میں بیان کرتے چلے جائیں, مگر چند باتیں خاص طور پہ جو اسی طبقے کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بڑی کارآمد ہیں, ہمیں معلوم ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا زندگی گزاری تو کیسے گزاری. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا. کہتے ہیں حضور بچپن کا زمانہ تھا, میں چھوٹا تھا, میرے ماں باپ جو ہے وہ میرے والد صاحب مجھے بت خانے میں لے گئے, بت پرستی کرتے تھے. میرے والد صاحب وہاں لے گئے تو مجھے بھی کہا کہ بتوں کو تم بھی پوجا کرو, تم بھی اس سجدہ کرو. صدیق اکبر کہتے ہیں چھوٹا تھا اور میں نے تو بتوں کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے ہی بتوں سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں بھوکھا ہوں, مجھے کھانا تھا, میرے پاس لباس نہیں, مجھے لباس دو, اگر تم خدا ہو تو میری مدد کرو, اور اگر واقعی تم خدا ہو تو میں تمہیں مارتا ہوں, اپنے آپ کو بچا لو. پتھر اٹھایا اور کہتے ہیں میں نے بت کو مار دیا. میرے والد صاحب کو بڑا غصہ آیا اور مجھے چاچا مارا. وہ گھر آئے تو والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے دیکھو کیا کیا. تو میری ماں میرے والد صاحب کو کہتی ہے اس بچے کو مت چھوڑو, جب یہ پیدا ہوا تھا نا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق. اللہ اکبر. ان کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو, یہ بچہ عتیق ہے, آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. اچھا یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو سنا رہے ہیں نا, آج مجھے بھی کوئی آپ کو یا مجھے جو بچپن کا اپنا واقعہ سناتا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اپنی باتیں بچپن کی بتا رہا ہے, مگر اس واقعے کا گواہ کون تھا؟ نبی پاک اور صدیق اکبر جب ساتھ بیٹھے ہیں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور صدق ابو بکر وهو صدیق, ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق ہیں. جبریل امین اس واقعے کی تصدیق کے لیے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ صدیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن ہی ایسا تھا. نبی پاک سے پہلا تعلق کب ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے ہیں, نبی پاک کی عمر مبارک 20 سال ہے،
دونوں کی مبارک عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔
ہم عمر بھی قریب قریب تھے اور شروع سے ہی نبی پاک کی دوستی میں رہے، آقا کی 7 زندگی گزری، اور جب نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان قبول کیا مردوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد تو نبی پاک پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ کیا سفر، کیا حضر، کیا غزوات، کیا مشاورت، ہر جگہ نبی پاک کے وزیر بن کر رہے۔ اور سبحان اللہ، 22 جمادی الاخرى، یاد رہے یہ مہینہ جو ہے جمادی الاخرى کا جو مہینہ ہے، اس کی 22 تاریخ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس دن پیر کا دن گزار کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ تمام یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہیں، ایک عقیدہ بھی بیان کر دوں کہ تمام علماء اہل سنت کا جمہور کا، یعنی تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یاد رہے کہ تمام انبیاء اور رسل کے بعد سارے عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد باقی اشرائے مبشرہ جو صحابہ ہیں، اس کے بعد باقی اہل بدر، اس کے بعد باقی اہل احد صحابہ، اور اس کے بعد بیت رضوان والے، اور پھر باقی صحابہ کا مرتبہ ہے۔ تو یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا جو مرتبہ ہے تمام انبیاء اور رسل کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق کہا جاتا ہے، اس کی 2 وجوہات علماء نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ آپ بہت زیادہ سچ بولا کرتے، یعنی زبان جو آپ کا ایمان لانے سے پہلے کا زمانہ بھی تھا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہم سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں۔ ایک حدیث پاک، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ سچ بولتا اور سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اور میں بھی صدیق بن سکتے ہیں، سچے بن سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیسے؟ کہ سچ بولیں، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ مگر اس کے اپوزٹ بھی یہ بات نے کیا فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے 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 وہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، غور کریں ہم کتنا سچ بول رہے ہیں۔ کاروبار کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت، سودا کرتے وقت، مارکیٹ میں جب بیٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر مارکیٹ میں سچ بولوں گا تو مال کیسے بکے گا۔ اچھا میں سچ بولوں گا، برابر والا دکاندار بیچ جائے گا اپنا مال، اس کی پروڈکٹ بک جائے گی۔ میں بلڈر ہوں جناب، اگر میں اپنی تمام باتیں صحیح بتا دوں گا تو میرے تو فلیٹ نہیں بکے گا، میرے پروجیکٹ میں بکنگ ہی کوئی نہیں کرائے گا، دوسرے کے پروجیکٹ میں بکنگ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ نہیں، میرے پیچھے سے جانا۔ یاد رکھیے، جھوٹ بولنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ بزرگ بیٹھے، پہلے کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول رہا ہے، مگر آج تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بول رہا ہے، ورنہ ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، دوستوں میں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ نہ کرے ایسا، جھوٹ بولنے والا اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ آج جس ہستی کا تذکرہ سن رہے ہیں اور آپ، وہ صدیق کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہے، سچے بھی کہتے ہیں کہ سچوں کے بھی سردار ہے۔ آج نیت کیجیے فیضان صدیق اکبر کو حاصل کر کے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور یاد رکھیے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں سچ بولوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ نہیں، ذرا سچ کو آج نہیں ہے، جو سمجھدار کاروباری ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سچ بول کر مہنگا بھی مال بیچیں گے تو گاہک نے ہمارے پاس بھی آنا ہے تو پتا ہے مہنگا دے دیتے ہیں، سچ بول کے دیتے ہیں، اس کی چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ چاہے کوئی بھی کاروبار کرتے ہو، ایک بار مال بک جائے گا جھوٹ بول کر، ایک بار ڈیل ہو جائے گی، ایک بار پروفٹ آ جائے گا، مگر گھاٹا گیا۔ اب کاروبار میں جو بے برکتی ہوئی تھی وہ بھی ہو گئی، آپ کی نیک نامی بھی خراب ہوئی، اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ سکوں کے لیے جھوٹ نہ بولنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، اللہ راضی ہوتا ہے سچوں سے۔ اور سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا وقت، آپ کو صدیق ایک اور وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں صدیق کی ایک اور جو ڈیفینیشن ہے عربی میں وہ کیا ہے، صداقت کرنے والا، یعنی کسی بات کی
دلیل کو کسی بات کو کنفرمیشن کرنے والے. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی سبحان اللہ جس طرح تائید کی نبی پاک کو جس طرح جہاں جہاں موقع ملا آپ کھڑے ہو گئے,
اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ صدیق پڑ گیا.
اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب 27 رجب کی صبح تھی,
27 رجب جو ہے یاد آنا تو شب معراج ہوتی ہے, تو شب معراج کی صبح 27 رجب کی صبح نبی پاک علیہ السلام نے اہل مکہ کو جمع کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی گیا تھا اور میں آسمان کی اور جنت کی سیر بھی کر کے آیا. اب ابو جہل بھی وہاں تھا, بڑا کنفیوز کہتے ہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اور لوگوں کو میں بلا لوں ان کے سامنے بھی کہیں گے. نبی پاک نے فرمایا جی جمع کر. اچھا ابو جہل کو موقع ملا کہ لوگ تو مانیں گے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں مانیں گے. مثال دیتا ہوں,
اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز میں نے کرنگی میں ادا کی اور فجر کی نماز میں وہ آپ کو ملے اور آ کر کہیں گے رات امریکہ گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں,
آپ کہیں گے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے.
اگر جہاز سے بھی گیا ہے تو 14-15 گھنٹے جانے کے, 14-15 گھنٹے آنے کے, 7-8 گھنٹے میں امریکہ سے کیسے ہو کر آ گیا؟ کیونکہ مکہ پاک سے جو بیت المقدس کا راستہ تھا نا وہ ایک مہینے کا راستہ تھا. اس زمانے میں تو گھوڑے اونٹوں پہ جاتے تھے, ایک مہینہ جانا ایک مہینہ آنا, اور نبی پاک کا فرمانا یہ تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں ہو کر آ گیا. ابو جہل کو تو موقع ملا کہ اب تو سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے ان کے, اس بدبخت نے کیا کیا, لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے. نبی پاک پھر فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا. ماذا اللہ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا, نبی پاک پر تھپکیاں کرنا شروع کی, دل مصطفیٰ کو غمگین کرنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ چند لوگوں کو خیال آیا کہ یہ ابو بکر بڑا عقل مند ہے, بڑا تاجر ہے, زبردست ڈیسیشن لینے والا ہے, یہ ان کا بڑا اچھا دوست ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ابو بکر کے گھر چلتے ہیں اور ان کو بھی بہکا دیتے ہیں. ایسا موقع مل گیا ہے کہ کسی طرح ان کو دور کر دیں. فوراً گئے تھے صدیق اکبر کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟
کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے واپس بھی آ گئے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ہاں ابو بکر تمہارے نبی یہ کہتے ہیں.
اچھا یہ سوال جواب ہو رہا ہوگا, ہو سکتا ہے اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کو لگا ہوگا کہ لگتا ہے کچھ ہیزیٹیشن آ رہا ہے, کچھ کنفیوژن ہے.
ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں.
وہ سچ کہہ رہے ہیں, میں اس سے اقرار کرتا ہوں, میں مانتا ہوں اسے. لوگ حیران ہو گئے, کہتے ہیں ابو بکر تم اتنی حیرت انگیز بات کو باندھ رہے ہو, کیا شاندار جواب دیا. کہتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی حیرت انگیز باتیں مانتا ہوں, کیونکہ نبی پاک روز ہمیں آسمانی خبریں دیتے ہیں, بتاتے ہیں جبریل امین آئے تھے, بتاتے ہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ارے کہتے ہیں ان باتوں پر ایمان لے آیا تو پھر اس بات پر کیوں نہ ایمان لے آیا؟ کیا سبق ملتا ہے؟ آج کل کچھ تھوڑی سی پڑھائی زیادہ ہو جائے, انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے, ذرا دنیا کے 2-4 ملکوں میں سفر کر لیں تو اب کوئسچن کریٹ کرنے لگ گئے لوگ.
کہتے ہیں جناب اسلام کے احکام میں لاجک بتائیے کہ یہ کیوں ہوا ہے, اسلام کا حکم یہ کیوں ہے, جناب عورتوں کو وراثت کا ایک حصہ کیوں, مردوں کو دو کیوں ہے, سمجھ نہیں آتا کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہے, اس بات کا حکم کیوں ہے, اس بات میں جواب تلاش کیجیے. ارے اسلام کے معاملات میں لاجک تلاش کرنے والوں ایک بات صدیق اکبر سے سیکھو, تو انہوں نے بڑا شاندار جملہ کہا, اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب رب کو دیکھا نہیں مان لیا کہ اللہ ایک ہے, کہ آپ نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے, آپ نے ملاقات نہیں کی, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہمارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں نے اور آپ نے جبریل امین کو اترتے ہوئے قرآن کی آیتیں لے کر اترتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں کہ جبریل حاضر ہوئے, ہم مانتے ہیں قرآن نازل ہوا, ارے ہم مانتے ہیں قیامت آنی ہے, ہم مانتے ہیں قبر میں جا کر منکر نکیرین کا ہم سے سوال کریں گے. ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہو, اب چند لوگوں کی باتیں سن کے کیوں کرتے ہو کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں؟ ارے ہم ایمان لائے ہیں اور دل و جان سے لائے ہیں, جو اللہ فرمائے, جو اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہمارا اس پر کامل ایمان ہے.
سیکھو صدیق اکبر
سے. اور پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسی منن والے ہیں اسی سوچن والے نہیں,
تو ماننے والے بنے. یہ کچھ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات کر دوں, میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن چلے یہ بات بھی آج کلیئر ہو ہی جائے, سمجھدار لوگ موجود ہیں دو تین جملوں میں میری بات سمجھ جائے. بتائیے مجھے 27 رجب کی صبح تو نبی پاک نے دعویٰ کیا, کلیم کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں. بتائیے وہ کلیم کیا. آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ معراج جو ہوئی خواب میں ہوئی, نبی پاک بنفس نبی اپنے جسم میں اقدس کے ساتھ نہیں گئے تھے بیت المقدس. باتیں کرنے والے کرتے ہیں نا, سن لو جواب. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سویا ہو, صبح ناشتے پہ آپ کو کہے ابو رات میں خواب میں لندن بھی گیا, امریکہ بھی گیا اور اس کے بعد مدینے بھی گیا. آپ کیا کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں, خواب میں سارے گھومتے رہے. خواب کا کوئی اگر کلیم کرتا ہے تو اس پر اعتراض ہے. اعتراض کس بات پر تھا ابو جہل کو؟ عقل مند لوگ ہیں تو ذرا میری بات سمجھ لیجیے. یہ اعتراض ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں. سرور کائنات کا مکے کی صبح یہی کلیم تھا, یہی دعویٰ تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا, انبیاء کی امامت بھی کی ہے اور واپس آیا ہوں. اور وہاں نہ ماننے والوں نے اس طرح کیا, وہاں نہ ماننے والوں نے اعتراض کیا اور صدیق اکبر نے مان کر صدیق کا لقب حاصل کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ, اتنی حدیثیں ہیں میرے پاس, یقین کرے وقت تھوڑا ہے, میں کوشش کروں گا کہ وقت میں بات پوری کر لوں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے, تو جبریل امین آئے تو یارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے پوچھا جبریل تم جانتے ہو کہ ابوبکر ہیں؟ کہا حضور ابوبکر وہ ہیں جن کی مشہوری جو ہے, جن کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے, یہ فرشتوں میں یہاں سے زیادہ مشہور ہیں, اتنا آپ کو لائک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر, اگر کوئی شخص کہے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کچھ اشعار میں بیان کیا جائے تو سنو کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں نا. عقل ہے تیری صفر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری, تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد نے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صدیق اکبر نے ایسی وفا کی ہے کہ آج رہتی دنیا ان کا تذکرہ کرتی ہے, ان کا ذکر ادب کے ساتھ کرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی آج پرابلم ہے, ہمیں وفا ہے اپنے دوستوں سے, ہم وفا کرتے ہیں اپنے کاروباری دوستوں سے, ہم وفا کرتے ہیں اپنے اپنے کلائنٹ اور اپنے کسٹمر سے, ہم وفا کرتے ہیں اپنی فیملی کے ممبر سے, ہم سب سے وفا کرنے کے لیے تیار ہیں. ارے ہماری اب بڑی وفا ہونی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب آقا کا فرمان آ جائے, جب نبی پاک کی تعلیمات سامنے آ جائیں, اب میرا کاروبار کچھ نہیں ہے, اب میری فیملی کچھ نہیں ہے, اب میرا دوست کچھ نہیں ہے, اگر آقا کی بات آ جائے تو سب کچھ اپنے نبی پاک پر قربان کرنا ہے. کیونکہ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ارے سیکھو صدیق اکبر سے, جب نبی پاک کی بات آتی یہ کسی بات پر آگے نہ بڑھتے, بس آقا پر سب کچھ قربان کرتے. دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں عشق رسول کا, دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہیں, نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى تكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا کہتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, سنو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, نبی پاک فرما رہے ہیں میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والد, اس کے گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہم تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سنو صدیق اکبر نے اس حدیث پر کیا عمل کر کے دکھایا. ایک غزوے کا موقع تھا, آپ کے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اور وفا سن لو. آپ وہ واحد دنیا میں شخصیت ہیں کہ جو چار پشتوں کے صحابی ہیں. آپ کے والد ابو قحافہ صحابی, خود سیدنا ابو بکر صدیق صحابی, آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی, آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی, چار پشت صحابی ہیں. مگر عبد الرحمن جب ایمان نہیں لائے تھے, کہتے ہیں بابا جان جنگ کا موقع تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے, میں کفار کی طرف سے آیا. آپ جنگ کے دوران میری تلوار کے نیچے ایک دو بار آئے, مگر میں نے سوچا میرے بابا ہیں,
میرے والد نے دین چھوڑ دیا, میں نے آپ پر اٹیک نہیں کیا. سنو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا بیٹا تمہاری مہربانی باقی میں تمہارا والد ہوں, تو بیٹا اچھا ہوا تم میری تلوار کے نیچے رہنا, اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا میرا بیٹا آیا, میں نے یہ دیکھنا تھا میرے آقا کا دشمن آیا. اے میرے کاروباری بھائیوں, اے میرے تاجروں, آج یہ سیکھ کر جاؤ کہ پریورٹی کس کو دینی ہے, زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دینی ہے. میں نے اپنے کاروبار کو ترجیح دینی ہے, اپنے پروفٹ اور اپنے بزنس کو ترجیح دینی ہے, میں نے اپنی فیملی اپنے دوستوں یا کسٹمر کو ترجیح دینی ہے. سب سے زیادہ ترجیح اور پریورٹی میں نے اپنی آقا کو دینی ہے, نبی پاک کی تعلیمات کو دینی ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ آقا علی رضی اللہ تعالی سے محبت کر لی اگر ان پر سب کچھ فدا کر دیا, ان کی باتوں ہی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو دنیا خراب ہو جائے گی. نہیں جناب, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے.
آپ ان کے غلام تو بنے نا, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے
وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اتنی ساری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک اور خوبصورت بات, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا. مثال کے طور پہ آپ سے ایک چھوٹا سا میں ٹیسٹ لے لیتا ہوں, بڑی تعداد میں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, اپنے دل میں آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ بتائیے آپ کی زندگی کی ٹاپ 3 ڈیزائر, آپ کی زندگی کی 3 بڑی خواہشات کیا ہیں. یعنی اگر آج آپ کو یہ موقع ملے کہ جو 3 چیزیں آپ زندگی میں زیادہ چاہتے ہیں وہ بتائیے کیا, اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کریں. تو کوئی ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ جواب آئے گا, یار فلاں علاقے میں اچھا سا بڑا سا گھر لینا ہے. دوسری خواہش کیا ہے بھائی, گاڑی تو ہے لیکن ذرا لینڈ کروزر ہو جائے یا ڈبل کیبن ہو جائے یا فلاں ماڈل کی بڑی گاڑی ہو جائے. تیسری کیا ہے بھائی, تیسری خواہش کسی کی یہ ہوگی کہ فلاں ملک کا ویزا مل جائے, فلاں ملک کا پاسپورٹ مل جائے, فیکٹری ایک ہے تھوڑی بڑی والی ہو جائے, شاپ ہے لیکن پوری مارکیٹ مل جائے, تو کیا بات.
آپ چیک کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ 3 خواہشات کیا ہیں جو آج پوری کر دیں, تو آپ کی ایٹ اے گلانس فوراً دل میں کیا خواہشیں آئیں گی.
آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی خواہشیں کیا ہیں, آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے.
میں انہوں نے عربی میں جو فرمایا میں کہوں گا, ترجمہ تو بعد میں بتاؤں گا, یقین کریں گے الفاظ ہی اتنے پیارے ہیں,
یعنی الفاظ ہی موتی ہیں. صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں, ان نظر الیک و انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں. پہلی تمنا یہ ہے ان نظر الیک, میں اپنے آقا کو دیکھتا رہوں, بس نبی کے پاس کا دیدار کرتا رہا, یہ میری خواہش ہے.
دوسری خواہش و انفاق مالی علیک, میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں.
اور تیسری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک, بس میری خواہش یہ ہے کہ میں آقا کے قدموں میں ہی حاضر رہوں, کہیں اور نہ جاؤں, بس میری یہی زندگی پوری ہو جائے. مجھے بتاؤ نا ان تینوں خواہشوں کا محور کون ہے, ان تینوں خواہشات کے سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, مین پوائنٹ کیا ہے, کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے,
تمہاری یاد کو کیسے میں زندگی سمجھوں,
یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے,
بس زندگی اسی کے آپ میں گزاری. اب دیکھو سچی دل سے تمنائیں تھی نا, اللہ نے یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری کی. پہلی تمنا آپ کہتے ہیں نظر الیک, میری تمنا ہے میں آقا کو دیکھتا رہوں. علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ خواہش کیسے پوری کی. صحابہ کرام کی اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں نا, تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی پاک واعظ فرماتے, تقریر فرماتے, بیان فرماتے,
تو صحابہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بیٹھتے, نبی پاک کو دیکھتے نہیں تھے. نبی پاک کا جلال نبوت تھا, وہ حسن و جمال کے پیکر تھے, وہ ادب تھا کہ صحابہ نیچی نگاہیں رکھتے.
کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کئی سال نبی پاک کی صحبت میں رہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ کو بیان کر دیں,
کہتے ہیں حلیہ بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیٹھتے تھے تو اگر دیکھتے نہیں,
ادب کے مارے نگاہیں اٹھاتے تھے, کبھی کبھی تکیوں سے دور سے نبی پاک کو دیکھ لیتے تھے.
صحابہ کہتے صرف دو صحابہ تھے کہ جب نبی پاک گفتگو فرماتے تھے نا, تو دو صحابہ تھے جو پیارے آقا کو دیکھتے تھے اور نبی پاک انہیں دیکھتے تھے. پیارے آقا وہ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ صحابہ کون تھے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ مرتبہ ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی، تو کیا بات ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت میں آئے، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور صحابہ کی جماعت میں آ کر میرے آقا فرماتے ہیں گروہ صحابہ دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. یعنی جب محشر کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے اپنی قبر منور سے نبی پاک جلوہ گر ہوں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنی قبر پر اٹھیں گے، پھر حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، اور آقا گویا ان کا ہاتھ پکڑ کر محشر کے میدان میں لے کر آئے.
نظر ہوئی نہیں، زندگی تو دیکھتے رہے،
مگر یہ دل کی تمنا تھی نا، پوری کیسے ہوئی؟ صدیق اکبر کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو، بات پوری نہیں ہوتی. غار ثور کا واقعہ تو بڑا طویل ہے، ہجرت مدینہ میں جس طرح صدیق اکبر نے قربانی دی، جب آپ میں بھی جب تک غار ثور نہیں گیا تھا سمجھ نہیں آئی تھی بات، مگر جب جبل نور پر غار ثور کی حاضری دی تو پتا چلا کہ ماجرا کیا تھا، یہ کیسا غار تھا. آج جوان آدمی چڑھے تو تھک جاتا، مگر صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ ایک بار جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جبل نور کے قریب غار ثور کے پاس جاتے ہیں تو نبی پاک کیا کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں. جبل ثور کے پاس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نہ فرمایا کہ ابو بکر تم مجھے کیسے اٹھاؤ گے، کیونکہ ایک بار جب کعبے پر بت گرائے جانے تھے تو مولا علی نے عرض کیا تھا کہ حضور میرے کاندھوں پر آ کر آپ کعبے کے اوپر سے بتوں کو گرا دیں. نبی پاک نے فرمایا تھا اے علی تم بارے نبوت کو نہیں اٹھا سکو، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر نبی پاک سوار ہوئے. ذرا غور کرو یہ پورا سفر کیسے ہوا ہوگا، جب نیچے سے لے کر اوپر تک صدیق اکبر نبی پاک کو کاندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کر گئے، غار ثور میں جاتے ہیں، طویل واقعہ ہے کس طرح سانپ نے کاٹا، کس طرح نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، مگر علماء کہتے ہیں النظر الی نبی پاک کے دیدار کی جو تمنا تھی، بتاؤ جو 3 دن صدیق اکبر نے اکیلے نبی پاک کا دیدار کیا، غار ثور میں اور کوئی نہیں تھا، بس آقا تھے، صدیق اکبر تھے، اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آرام کر رہے تھے، اس وقت جو عبادت صدیق اکبر کر رہے تھے، فرش و عرش پر کوئی وہ عبادت نہ کر رہا. اکیلے نبی پاک کا دیدار اللہ نے کیسا عطا فرمایا کہ 3 دن اور 3 رات نبی پاک کا دیدار کرتے رہے. دوسری آپ کی تمنا انفاق کو مال کی دی، اب ذرا توجہ دیجیے گا، تمنا کیا تھی کہ میں اپنا مال حضور پر خرچ کرتا رہا. ایک بار لٹایا وہ ہے نا اس طرح سے گھر اپنا صدیق اکبر نے کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ صدیق اکبر نے اتنی بار گھر نبی پاک کی بارگاہ میں لٹایا، مال لٹایا کہ آپ کا گھر ہی بن گیا، اور گھر کیا بنا کے آج یار مزار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بن گئے ہیں. اب ذرا سنیے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تو تھی کہ میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہا ہوں. نبی پاک کی 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. ایک حدیث جس کا مضمون ہے ابھی آقا کی کمال درجے کی صحابہ پر شفقت اور کرم نوازی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور لوگوں نے جو احسان کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں قیامت کے دن رب سے لے کے صدیق کو لوٹا ہوں. کتنی بڑی مہربانی کی بات ہے، حالانکہ سب ہے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی. ایک اور جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. نبی پاک صدیق اکبر کا مال یوں خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنی کلوزنس تھی. اب غزوہ تبوک آ گیا، اور غزوہ تبوک کیا ہے؟ یہ وہ غزوہ ہے جس کو جیش عسرت کہتے ہیں، تنگی والا غزوہ، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے پاس بڑے پرابلم تھے، مال نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، گرمی کے دن تھے، اور تبوک بہت دور ہے. آج بھی آپ ٹریول کریں مدینے سے تبوک آلموسٹ 900 کلومیٹر، 900 کلومیٹر کیسے گئے ہوں گے. اب سواری چاہیے، مال چاہیے تھا. نبی پاک نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. صحابہ کرام آئے اور دل و جان سے مال خرچ کرنے لگے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کھڑے ہو کر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر تیسری بار 100 اونٹ کا اعلان کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی. حضرت ابو بکر صدیق بھی چاہتے تھے، حضرت عمر بھی چاہتے تھے، ہم بھی اس میں حصہ ملا لائیں. حضرت عمر کا مائنڈ سیٹ تھے، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس اس دن مال زیادہ تھا، تھوڑا سا ویل آف تھے، پیسے تھے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے نکلنے کا، تو کہتے ہیں میں گھر کا آدھا مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پیارے آقا نے پوچھا چاہے عمر کیا لایا ہے، میں نے کہا حضور آدھا لے آیا اپنے گھر میں جو کچھ تھا 50% لے آیا. ذرا سوچو آج 2.5% زکات بھاری لگتی ہے، حضرت عمر فاروق 50% لے کر جا رہے ہیں. آج 2.5% زکات کے وقت ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کسی کے پاس جا کر اس کا حساب بنا کے بتاؤ کہ جناب آپ پر 10,00,000 روپے زکات بنتی ہے. بندہ کہتا اوہ 10,00,000 روپے، 10,00,000 دیتے پڑے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10,00,000 زکات بنی ہے نا، شکر ادا کرو کہ رب نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج 2.5% میں جان جاتی ہے لوگوں کی. حضرت کوئی فارمولا بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کسی کے نام پہ کر دوں، پلاٹ کرائے پہ چڑھا دوں تاکہ میری زکات کم ہو جائے. تو نہیں ہے اس شخص پر کہ جو زکات کو اپنے اوپر بہت سمجھتا ہے. ارے سوچو آپ کہ جس کو ہم زکات دے رہے ہیں، جو ہمارے گھر پر آ کر اپنی فیملی کے لیے ہم نے زکات مانگتا ہے، میں اور آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر دینے والا بنایا ہے تو خدا کی قسم زکات دینے والا زکات بھی دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھو. اور حضرت عمر کا مائنڈ سیٹ تو دیکھے نا کہ مجھے پیسے تھے تو میں چاہتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. آج ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو کیا ذہن بنتا ہے، ارے اب تو اچھے پیسے آئے ہیں تو ارمان پورے کروں گا، اب ذرا دنیا میں جاؤں گا، اب عیاشی کروں گا، فلاں 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 گناہ کے کام نہیں کر سکا، اب کروں گا، پیسے ملیں. ہمارے ہماری عجیب سوچ ہے میرے بیٹے اسلامی بھائی، ذرا سوچئے عقل کیا کہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ دے، آپ کسی کسٹمر سے کام کرتے ہو، کسی کمپنی کے آپ ڈسٹریبیوٹر ہو، اور وہ کمپنی کا اونر آپ کو کوئی اچھا گفٹ دے دے، آپ کو انسینٹیو دے دے، آپ کو کوئی اچھی ڈیل دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یار یہ بندے نے بڑا کا ساتھ دیا ہے، اب اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کاروباری لوگوں میں تو نعرہ ہے کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر ناراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کسٹمر کو ناراض نہیں ہونے دیتے، مگر جو رب آپ کو مال دے رہا ہے اس کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ سچ بتاؤ نا، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم صدقے بڑھائے، وہ مال بڑھائے، ہم شکر بڑھائے. مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ مال بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، اور ناراض کرتے ہیں اس کو. دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کا ذہن کیا تھا، پیسے ہیں تو زیادہ نیکیاں کماتے ہیں، ہم پیسے ہیں تو زیادہ گناہ کماتے ہیں. حضرت عمر نے 50% مال دینے کے بعد، اب کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ حضرت ابوبکر کیا لاتے ہیں، موقع تھا، کمپٹیشن تھا، صحابہ کرام میں مقابلہ تھا، مگر کتنا پیارا مقابلہ تھا، نیکیوں کا مقابلہ تھا. کہتے ہیں ابوبکر صدیق آیا ہے، ان کے ساتھ جو مال تھا نا وہ دکھنے میں تھوڑا تھا. یہ بھی آج ایک مسئلہ سیکھ کا ہوگا، سخاوت جو ہے نا وہ کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت کوالٹی کا نام ہے. کوئی لاکھوں دے ہو سکتا ہے اس کا قبول نہ ہو، کوئی 1 روپیہ دے دے اللہ اس کا دل دے دے قبول فرمائے، وہ لاکھوں سے بڑھ جاتا. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، کوالٹی. لوگ سمجھتے ہیں لاکھوں خرچ کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گا، نہیں جناب. اللہ کو میرے اور آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا رب سے زیادہ محبت کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مال لے کر آ رہا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے ہو گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے. موضوع سے ہٹ جاؤں گا مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ دے جاتا ہوں کہ ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟
اچھا ہوا کیا،
حضرت عمر فاروق کا وہ تاریخی جملہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن جان لیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں،
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس کو لے آیا اپنے ساتھ، وہ مرنے وفا سرش، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو گئے اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر خیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیلے مہے انجم بروگ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس،
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. حضور آپ ہیں تو پھر اور کیا چاہیے؟
پتہ ہے کتنا صدقہ کیا تھا صدیق اکبر نے؟ گھر میں جو کچھ تھا وہ تو دے دیا.
آپ کے جسم پر آپ کے کرتے پر جو بٹن تھے آپ نے وہ بھی دے دیے اللہ کی راہ میں, کانٹے لگائے ہوئے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبریل امین کے جسم پر بھی جو لباس ہے اس پر کانٹے لگے ہوئے ہیں. فرمایا جبریل کیسا لباس پہنا ہے؟ کہا حضور آج صرف میں نے نہیں, ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے.
حضور آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں
سب نے ایسے ہی لباس پہنا ہے.
حضور ابو بکر کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے,
اب رب کا کلام ابو بکر کو دیجیے اور پوچھیے ابو بکر سے کہ اے ابو بکر کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟
سنگل بیری نہیں ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے
اور اللہ کی طرف سے سوال یہ ہو رہا ہے, بتاؤ ابو بکر تم راضی ہو؟ اے تاجروں پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آج بندہ کہتا ہے میرا کاروبار ڈاؤن ہے, میں بڑا پریشان ہوں, بنگلہ ہے, گاڑی ہے,
سب کچھ ہے, مگر پریشانی زبان پر رہتی ہے, شکر ہماری زبان پر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں میں بڑی اللہ نے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے, میں بڑی مصیبت میں ہوں. ارے کسی سے حال پوچھو تو دس تکلیفیں بتاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے لاکھوں سے اچھا بنایا ہے, مجھے کروڑوں سے اچھا رب نے بنایا ہے.
ہر وقت ناشکری کرنے والوں سنو, ایک روپیہ گھر میں نہیں ہے. اور صدیق اکبر سے پوچھا جا رہا ہے ابو بکر تم راضی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر زاروں کی طرح رونے لگے. کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. ایسے بیچ اسلامی بھائیوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ واقعہ بچپن سے میں بھی سن رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں, مگر اس واقعے کے بعد کسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا کہ یہ مال خرچ کرنے کے بعد صدیق اکبر معاذ اللہ مانگنے لگے؟
سب تو لٹا دیا, کدھر سے پیسے آئے پھر؟
تو یاد رکھو نبی پاک کی حدیث آج دل میں بٹھا
کہ میرے آقا نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آج یہ مدنی فارمولا لے کر جاؤ, صدیق اکبر کی زندگی, عمر فاروق کی زندگی سے یہ سیکھ کر جاؤ کہ جب خرچ کرنے کی باری آئے اللہ کی راہ میں تو اسے بوجھ فیل نہ کرے,
ٹینشن نہ لے, دل و جان سے خرچ کرو,
اللہ تمہارے مال میں اور برکت ڈال دے گا. اور جو میں آج اور میسج دے کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم میسج ہے. کیا کمپٹیشن تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے,
اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنا ہے.
آج ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اچھا اس نے نئی فیکٹری لگا دی, اب تو میں نے اور آگے بڑھنا,
ایک اور دکان لے لی اس نے. ارے ابھی تو کاروبار شروع کیا تھا, ایک دکان سے دوسری دکان پر پہنچ گیا. ارے ابھی تو نئی گاڑی لی تھی, دوسری گاڑی لے لی اس نے. اچھا گھر بھی نیا بنا لیا, فلاں ملک میں بھی کاروبار شروع ہو گیا.
ہمیں کیوں یہ ٹینشن ہے؟
ہم کیوں لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں اس ریس میں لگے ہوئے ہیں؟
اس ریس کی وجہ سے ہمارے اندر سے شکر چلا گیا,
ہمارے اندر سے اللہ کی طرف سے جو عطائے ہیں اس پر جو سجدہ شکر اور مہربانی کے جذبات ہونے چاہیے کہ وہ ختم ہو گئے. آج سائیکل چلانے والا جب سگنل پر کھڑا ہوتا ہے اور برابر میں سکوٹر آگے کھڑی ہوتی ہے
تو کہتا ہے یار میرے پاس تو سکوٹر نہیں, میں پیچھے رہ گیا.
پیسے جمع کر کے سکوٹر لی, بڑا خوش مٹھائی بھی کھلائی دوستوں کو. تھوڑے دنوں بعد سکوٹر سگنل پر کھڑی ہوئی تو برابر میں آ کر گاڑی کھڑی ہوئی تو کہنے لگا میں تو سردی میں سکوٹر پہ گھومتا ہوں, کاش میرے پاس گاڑی ہوتی. گاڑی دیکھ کر سکوٹر کا شکر بھول گیا. بڑی مشکل سے بی سی ڈال کر کمیٹی ڈال کر جناب گاڑی خرید لی, خوب دوستوں کی دعوت کھلائی. اب سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو چونکہ گاڑی مہران لی تھی اب کرولا برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی. پھر شکر چلا گیا, پھر ٹینشن شروع ہو گئی, مال بڑھتا گیا, ٹینشن بھی بڑھتا گیا, شکر کدھر گیا؟ ارے اچھی گاڑی لے لی, اب بڑی اور گاڑی آ گئی. یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اس ریس میں رہے تو کبھی سکھی نہیں رہو گے, اس ریس میں رہے ہمیشہ ٹینشن میں رہو گے, ناشکری کرتے رہو گے. ارے اللہ کا شکر ادا کرتا سائیکل والا کہ مالک سائیکل دی ہے. لوگ تو پیدل چلتے ہیں, بسوں کی چھتوں پر اٹک کر جاتے ہیں, ارے بس میں جانے والا شکر کرتا. آج بھی کئی لوگ ہیں جو بےچارے ویل چیئر پر سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. بھول گئے وہ واقعہ, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کئی جا رہے تھے, ان کے پیر میں چپل نہیں تھے.
کہا یا اللہ تو نے مجھے چپل نہیں دی. برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ تیری مہربانی, پیر تو دیے, شکر کب کریں گے؟
اگر زندگی میں سکھی رہنا ہے میرے کاروباری بھائیوں,
دوسروں کی نعمتوں پہ نظر ڈالنا چھوڑ دو. یہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے,
کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, چھوٹی دکان بھی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو.
کئی لوگ تو جھوپڑیوں میں سوتے ہیں,
بھیک مانگتے روڈ پر. اللہ نے اچھا بنایا, بیماریاں نہیں دی. میں اور آپ آج اس ہال میں بیٹھے ہیں, جائیے آج کورنگی کے ہاسپٹل کو وزٹ کر لیجیے. کئی لوگ اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوں گے, نالیوں سے خوراک بھی جا رہی ہوگی, نالیوں سے ہی ان کا استنجا پاس ہو رہا
ہوگا. اللہ کی امر پر
سیکھو. صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق سے آؤ نا, کمپٹیشن کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے.
اس سرکل کو چینج کر دو.
ہم پتہ کیا کر رہے ہیں, الٹا چل رہے ہیں. حالانکہ علماء نے بڑا پیارا فارمولا دیا ہے کہ اگر زندگی سکھی گزارنی ہے تو نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. ہم الٹا ہو گئے ہیں. ہم نعمتوں میں آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں, اتنا آگے بڑھ گیا, اتنا آگے بڑھ گیا, اور نیکیوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی کو کہتا ہے یار فجر نہیں پڑھتے, تو کہتا ہے بھائی فجر نہیں پڑھتا, چار نمازیں تو پڑھتا ہوں, میرا دوست جمعہ ہی پڑھتا ہے خالی. غلط آدمی کو دیکھ کر, گناہگار کو دیکھ کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ذرا نیک ہو گیا. آگے والوں کو دیکھو نا. کبھی آپ کو بنگلے والے کو دیکھ کر, بڑے کاروبار والے کو دیکھ کر تو ٹینشن ہوئی کہ میں کب ایسا بنوں گا؟
کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال نہیں آیا کہ یار میں تہجد گزار کب بنوں گا,
میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کب بنوں گا؟ کبھی آپ کو نفلی روزے رکھنے والے کو دیکھ کر یہ خیال نہیں آیا کہ کمال ہے, کاروبار بھی کرتا ہے نفلی روزے بھی رکھتا ہے, میں کب رکھوں گا؟ یہ دین کا کام بھی کرتا ہے, اپنا کاروبار بھی کرتا ہے, میں کب دین کا کام کروں گا؟ آؤ نا مقابلہ کرتے جنت میں آگے جانے کا. یہ صدیق اکبر وجہ اور آپ کو سکھا کر گئے, فاروق اعظم سکھا کر گئے کہ صحابہ میں کمپٹیشن تھا
مگر وہ نیکیوں کا کمپٹیشن تھا, وہ دنیا کا نہیں تھا. مہاجرین غریب صحابہ تھے نا, انصار وہ تھے تو مدینے میں رہتے تھے. مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے پہنچے تھے. ایک بار مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس گئے, ذرا آخری بات غور سے سن لو. مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس گئے, طاقت کرتی کہ حضور یہ جو مالدار صحابی ہیں نا, یہ ہم سے آگے نکل گئے.
اب ذرا سنیے گا مائنڈ سیٹ, دیکھو صحابہ کا. آج لوگ کہتے ہیں مالدار تو آگے نکل گئے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, دنیا کا سفر کرتے ہیں. صحابہ بھی یہی پیغام لے کر گئے تھے, لیکن پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا؟
کہتے حضور یہ مالدار صحابہ تو آگے نکل گئے ہم سے, کیوں؟
فرمایا حضور یہ صدقہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, پیسے نہیں ہمارے پاس. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. یہ حج کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کو مدد کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. حضور یہ نیکیوں میں آگے نکل گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں تم بھی مالدار ہو جاؤ. نبی پاک نے فرمایا ایسا وظیفہ نہ بتا دو کہ اگر تم کر لو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے, خوش ہو گئے. تو ضرور بتا دیجیے, پیسے تو چاہیے نہیں تھے, نیکی چاہیے تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا, چلو آج آپ بھی لے جائیں. نبی پاک فرماتے ہیں تم 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, جو تم سے نیکیوں میں آگے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے.
بڑے خوش خوش واپس گئے.
تھوڑی دیر بعد پھر اب ذرا سنیے گا, کہتے ہیں حضور جو آپ نے وظیفہ ہمیں بتایا نا, وہ وظیفہ مالدار صاحب نے بھی سن لیا, اب وہ اس پر بھی عمل کر لیں گے. اب نبی پاک مسکرائے اور فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے.
مگر اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کیا کمپٹیشن تھا, کیا خیالات تھے؟
اور آج ہم گھر جا کر کسی کی دعوت سے آتے ہیں, دعوت اس کے گھر میں خوشی, ہمارے گھر میں کمی ہو جاتی ہے. کیونکہ بیوی نے کسی کے کپڑے دیکھ لیے, اچھے پہنے ہوئے, زیور دیکھ لیا ہے, اچھا فرنیچر دیکھ لیا ہے, بہترین شادی دیکھ لی ہے, اب ہمیں بھی اپنے بچے کی ایسی شادی کرنی ہے.
اللہ کے بندو کس چکر میں پڑ گئے,
زندگی میں سکھ کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ رب نے فارمولا قرآن میں دیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا.
شکر ہی نہیں لا گیا ہمارے اندر
سے. اللہ کرے کہ آج کی اجتماع سے میں اور آپ کی چند باتیں سیکھ کر جائیں کہ نبی پاک سے محبت کیجیے, دل و جان سے ٹوٹ کر کیجیے. اور جب نبی پاک کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر دنیا کی اور کوئی بات نہیں ماننی. حرام کیسے کماؤں جب میرے آقا نے منع کیا, دھوکہ دے کر مال کیسے بیچوں جب میرے نبی نے منع کیا. پیارے آقا فرماتے من غشش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, تو میں کاروبار میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ دوسری بات آج یہ سیکھ کر جائیں کہ سچ بولنی, ہمیشہ سچ بات کرنی ہے. اور تیسری بات کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن شروع کیجیے, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی یہ کوشش کیجیے. دنیا میں کسی کو دیکھ کر دکھی نہ ہو بلکہ دعا کر دیا کرو کہ اللہ اس کو تو نے ایک فیکٹری دی ہے, میرے مالک اسے ایک اور عطا فرما دے. حسد دل میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ آج کے اجتماع کی ہم یہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اور الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے کہ مسلمان مل کر پیار سے محبت سے رہیں, دوسروں کا بھلا سوچیں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں.
اللہ مجھے اور آپ کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرما.
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا ہوں.